بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. یہ ایک حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے بڑا آسان نسخہ عنایت فرمایا ہے، جس میں چار چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے. پہلی تو یہ کہ پانچ وقت کی نماز کا اہتمام ہو. نماز یہ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے. یہ عماد عربی زبان کا لفظ ہے، وہاں عربوں میں عام طور پر خیموں کا استعمال ہوا کرتا تھا. خیمہ جب لگایا جاتا ہے تو بیچ میں ایک ستون قائم کرتے ہیں اور اسی ستون کے اوپر پورا خیمہ گویا کھڑا ہوا ہوتا ہے. خدا نخواستہ اگر وہ ستون گر جائے تو خیمہ بھی ختم ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا اسلام کو خیمے کے ساتھ تشبیہ دے کر فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے وہ گویا اسلام کے خیمے کا بنیادی ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے گویا دین کو گرا دیا. نماز یہ آدمی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر لانے کا بہترین ذریعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے تمام گورنروں کے نام ایک سرکلر اور ایک حکم جاری فرمایا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک نماز ہے. جس آدمی نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے گویا اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع اور برباد کیا وہ اور چیزوں کو بطریق اولا ضائع اور برباد کرے گا. گویا آدمی کو اگر اپنے دین کی حفاظت مقصود ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، اور نماز کو جس طریقے سے پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. قرآن پاک میں نماز سے متعلق جہاں کہیں بھی حکم دیا گیا وہ اقیم الصلاۃ کے الفاظ سے نماز کو قائم کرو. ویسے تو عربی زبان میں صلی یصلی نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کہیں بھی صلو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں کہیں نماز کا حکم دیا گیا یہ فرمایا گیا کہ نماز کو قائم کرو. تو قائم کرنے کا مطلب جیسا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے منقول ہے کہ بھئی نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، آداب ہر ایک کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی گویا نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے. جب اس کے مطابق آدمی نماز پڑھے گا تو اس صورت میں نماز کے جو فوائد ہیں اور جس مقصد کے لیے شریعت نے نماز کو جاری فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے وہ مقصد حاصل ہوگا. تو بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول ایسا قائم ہونا چاہیے کہ گھر کا کوئی فرد بھی نماز سے رہنے نہ پائے، بلکہ ہر ایک نماز کا پابند ہو. مردوں کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہے نہیں، عورتوں کے لیے البتہ ماہواری کا سلسلہ لگا ہوا ہونے کی وجہ سے جو ہے کچھ دن چھٹی بھی ہو جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں عورتوں کے مزاج میں جو ہے نماز سے متعلق کچھ کسل اور سستی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ نماز کو اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے کہ نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ ماہواری کے زمانے میں بھی جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بھلے نماز نہ پڑھے لیکن نماز کے اوقات میں باقاعدہ جیسے عام طور پر وضو کرتے ہیں ایسا وضو کر کے، مصلی بچھا کر، قبلہ رو بیٹھ کر کے اتنا وقت جتنا روزانہ نماز کے پڑھنے میں لگتا تھا اتنا وقت لگا کر اس میں تسبیحات، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ، درود شریف، استغفار، دعا وغیرہ کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ نماز کا جو ایک مزاج بنا ہوا ہے اور عادت ہے وہ چھوٹنے نہ پائے. بہرحال ضرورت ہے کہ گھر میں ایک نماز کا ماحول عام ہو. بڑی عورتیں جو ہیں معمر، ان کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں، بہوؤں اور جو ہے چھوٹی بچیوں کو نماز کا ایسا عادی بنائے کہ کبھی نماز کے معاملے میں ان کی طرف سے سستی نہ ہو. لڑکے جو ہیں ان کو بھی باقاعدہ تاکید کر کے نماز کے لیے مسجد بھیجا جائے، اور پھر یہ بھی ہو کہ ہر ہفتے میں نماز کا مذاکرہ ہو، باقاعدہ بیٹھ کر کے ایک دن ایسا طے کیا جائے جس میں ایک گھنٹہ آدھ گھنٹہ ایسا لگایا جائے جس میں بیٹھ کر کے نماز جس طرح ادا کی جاتی ہے، ہر ایک میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور نماز کے اندر جو جو چیزیں کی جاتی ہے وہ باقاعدہ عملی طور پر ایک دوسرے کو کر کے دکھلائیں، اور اس طرح اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے گویا محنت ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے جو کچھ کمی کوتاہی نماز میں پیدا ہو جاتی ہے وہ دور بھی ہو جاتی ہے اور شوق بھی تازہ ہوتا ہے. جو بچے ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو بہرحال ایک چیز تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نماز، اس کا اہتمام ہو. اور نماز ہی کی نسبت سے نماز کے بعد جیسے صبح کو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اسی طرح صبح شام فجر و عصر کی نمازوں کے بعد تسبیحات کا اہتمام ہو، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کچھ قرآن پاک کی صورتیں، سورہ سجدہ ہے اور اسی طرح اور صورتیں جن کی خاص خصوصی فضیلت آئی ہیں، ایسی صورتوں کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. ایسا مزاج ایسا بنایا جائے کہ گھر میں جو چھوٹی بچیاں پرورش پا رہی ہیں وہ نماز کی بھی عادی ہوں، ان تسبیحات کی بھی عادی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ان کا مزاج بنے، ویا ان کی زندگی کا ایک جو ہے ایک انداز ان کو آ جائے اور اس کے مطابق آئندہ آسانی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے والی بن جائیں, تو بچپن ہی سے اگر ان کی طرف توجہ ہوگی اسی نماز کی نسبت سے تو بہت کچھ اس سے ان کی مزاج کے اندر شریعت کی اتباع اور فرما برداری آ جاتی ہے. بہرحال نماز, اس کے بعد دوسری چیز جو فرمائی کہ وسامت شاہ رہا کہ رمضان کے روزے رکھ لے, تو ویسے روزوں کے معاملے میں تو بحمدللہ عورتیں مستعد رہتی ہیں, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, لیکن رمضان میں خالی روزہ ہی نہیں بلکہ رمضان کی نسبت سے جو مخصوص اعمال اور بھی جو انجام دیے جاتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا اہتمام ہو, تراویح کا اہتمام ہو, اور اسی طرح رمضان کی خاص کر کے آخری عشرے کی راتوں کون عبادت کا اہتمام ہو, اسی طرح رمضان کے دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. تو بہرحال رمضان کا مہینہ ایک ایسے خاص انداز سے گزارا جائے کہ گھر میں ایک نیکی کا ماحول عام ہو, اور گویا ایک برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو جس طرح وصول کرنا چاہیے اور اس کو وصول کرنے کے لیے جس طرح کی محنت اور توجہ ہونی چاہیے اس کا بھی اہتمام ہو. گویا ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو اللہ نے برکت والا عطا فرمایا ہے, جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور بھی آسمانی کتابیں اس میں نازل ہوئیں. تو بہرحال خالی اتنا ہی نہیں کہ روزہ, بلکہ روزے کی نسبت سے اور بھی چیزیں, مثلا سحری وغیرہ کے لیے جب اٹھیں گے تو اس وقت تہجد کا بھی اہتمام ہو, دعاؤں کا بھی اہتمام ہو, افطاری کے موقع پر بھی عورتیں افطاری وغیرہ کے کھانے وغیرہ بنانے اور پکانے کے معاملے میں تو بڑی مستعدی دکھلاتی ہیں, لیکن اس افطاری کے وقت دعاؤں کا جو اہتمام ہونا چاہیے اس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے. حالانکہ روزے دار کو جو جن خوشیوں کی بشارت سنائی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ افطار کے وقت گویا ایک خوشی مخصوص حاصل ہوتی ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے روزے دار کی. تو بہرحال یہ رمضان کا جو روزہ ہے, اور پھر روزہ کو باقاعدہ روزے ہی کی طرح, ایسا نہیں کہ ہم نے کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو بچا لیا لیکن اپنی زبان, اپنی نگاہ, اپنے کان اور دوسرے اعضاء کو جو گناہوں سے بچانے کا اہتمام ہونا چاہیے. فضائل رمضان جو ہے, اور گھر میں جو بچیاں پڑی ہوئی ہیں وہ ان کے ذریعے سے یہ فضائل رمضان پڑھوا کر سننے کا بھی اہتمام کیا جائے, تاکہ روزہ کس طرح ادا کرنا چاہیے اور اس کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے آئے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی ہو. تو بہرحال روزے کو صحیح معنی میں روزہ بنانے کے لیے اپنے اعضاء کو اور جسم کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے, اس کا بھی اہتمام ہو. تو بہرحال یہ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو عورت رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے, اور تیسری بات فرمائی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, یعنی اپنی عفت و عصمت اور جو ہے اپنی پاکیزگی, اپنی حیا اور عصمت کا کی حفاظت کا اہتمام. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اس میں خاص طور پر یہ پاک دامنی اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسی پاک دامن عورتوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے, اور اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنی نگاہ کی, شرمگاہ کی حفاظت ہو, اور شرمگاہ کی حفاظت کی نسبت سے جن جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اس کا بھی خاص اہتمام ہو. آج کل ہمارے اس زمانے میں موبائل کا قیام ہو جانے کی وجہ سے اور دوسری ٹی وی وغیرہ خرابیوں کی وجہ سے بہت ساری برائیوں میں ہمارا نوجوان طبقہ, جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں, مبتلا ہو چکا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ عفت و عصمت جو ہے, یوں سمجھیے یہ حیا اور پاک دامنی ایک پردہ اور رکاوٹ ہے اللہ کی معصیت سے بچانے کے معاملے میں. ایک مرتبہ اگر اس پردے کو جو ہے پھاڑ دیا گیا تو پھر جو ہے نفس اور شیطان کو آدمی کے اوپر قابو پانے کا موقع ملتا ہے. حضرات صحابہ اور ان کے زمانے کی جو عورتیں حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ یہاں اس کی بڑی تاکید کی جاتی تھی, بڑا اہتمام ہوتا تھا اور جو ہے عفت و عصمت کی حفاظت کی طرف بڑی توجہ, اس میں بھی پردے کا اہتمام اور پردے میں لباس وغیرہ. آج کل چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر حجاب اور پردے کے احکام کا جیسا لحاظ کرنا چاہیے نہیں کیا جاتا, اور جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ویسے تو ضرورت کے بغیر باہر نکلنے سے منع کیا گیا, لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے نکلنا ہو تو شریعت نے اس کے لیے بہت کچھ ہدایتیں دی ہے کہ ایک سادہ لباس ہو اور میلا کچیلا لباس پہن کر, اور اسی طریقے سے خوشبو نہ استعمال کی جائے, بجنے والا زیور نہ پہنا جائے, گویا ایسی چیز جو اجنبی مردوں کو عورتوں کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنتی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں نکاح شادی کے موقع پر نوجوان لڑکیاں جس طرح زیب و زینت کر کے اور لباس پہن کر کے نکلتی ہیں, واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی حیا سوز حرکتیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو, اپنے گھر کی بچیوں کو, بہوؤں کو اور اپنی چھوٹی بچیوں کو خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. عورت کے مزاج میں اگر حیا نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ اس کے یہ جو رکاوٹ بننے والی چیز تھی وہی ختم ہو گئی. قرآن حدیث میں حیا کی بڑی تاکید آئی, بلکہ حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کا ایسا جوڑی دار بتایا گیا ہے کہ اگر حیا اٹھ گئی تو یوں سمجھیے ایمان اٹھ گیا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے ان تقاضوں کو پورا کیا جائے, خاص طور پر پردے اور حجاب کے احکام کا بڑا لحاظ ہونا چاہیے. حضرات صحابہ کے ہاں, ان کی عورتوں کے ہاں بڑا اہتمام تھا. حدیث میں آتا ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا جو شہید ہو گیا تھا وہ اس کے متعلق پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, تو نقاب ڈالے ہوئے تھی, تو اس کے اس حیات کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس کا نوجوان بیٹا جو ہے جا چکا, اس کے باوجود جو ہے وہ گویا شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بڑے صبر اور ضبط سے یہاں آئی ہوئی ہے. تو کسی نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو اس پر اس نے جواب میں کہا, میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی شرم اور حیا کو نہیں کھویا. تو بہرحال یہ شرم اور حیا جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور حضرات صحابیات کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ان کو اتنا زیادہ ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئیں, اور اسی بیماری میں 6 مہینے کے بعد, حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا. لیکن جس زمانے میں بیمار تھی, روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی طبیعت پر ایک ہی فکر سوار تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں تو اس بات کا اہتمام کیا کہ میں کبھی کسی اجنبی مردوں کے سامنے نہ آؤں, لیکن موت کے بعد جب میرا انتقال ہوگا اور میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو میرا جسم کفن میں لپٹا ہوا جو ہے اجنبیوں کی نگاہوں میں آئے گا, گویا جسم کا جو سائز ہے اس پر بھی غیروں کی نظر پڑے گی. یہ چیز ان کے لیے سوہان روح تھی. چنانچہ اسی بیماری کے زمانے میں انہوں نے اپنے اس فکر کا اور اپنے اس گویا غم کا اظہار حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان کی تیمارداری کر رہی تھی بیماری کے زمانے میں, ان کی خبر لیتی تھی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی, ان کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ یہ کیسے میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے جو ہے حبشہ کی بھی ہجرت کی تھی. پہلے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی, اسی زمانے میں اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی. انہوں نے بتلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حبشہ میں ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے جنازے کے اوپر جنازہ پوش وہ جو چھتری ہمارے یہاں رکھی جاتی ہے, وہ چھتری رکھی جاتی ہے، گویا وہ لکڑی کا ایک فریم ہوتا ہے جو کپڑے سے ڈھپا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو جنازے میں رکھی ہوئی لاش جو کفن میں ڈھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے سائز کا بھی اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے جب یہ بتلایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ جب تیار ہو تو اس پر یہ چھتری جنازہ پوش رکھا جائے تاکہ جسم کی حیات اور اس کے سائز کا بھی کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ یہ اتنی زیادہ گویا حیا ان کے اندر تھی۔ اس روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے کیا بہتر ہے، تو حضرات صحابہ خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر گھر میں گئے اور پھر آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی اجنبی کو دیکھے اور نہ کوئی اجنبی اس کو دیکھنے پائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو بڑا پسند فرمایا اور پوچھا کہ یہ جواب تم نے کیسے معلوم کیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی عفت و عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت خاص کر کے اس زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کل جو ہے باقاعدہ غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، نوجوان یا غلط جو ہے صحبت والے، باقاعدہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی نوجوان لڑکیوں اور پاک دامن عورتوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے بے حیا نگاہیں ڈال کر ان کو شکار کرنے کا گویا ان کی تدبیریں کرتے ہیں۔ ایسوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کی بچیوں کو، بہوؤں کو بچانے کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق روایتوں میں ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے میں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی دفن کیے گئے۔ تو کہا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر تھے تو جیسے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے میرے حجرے میں دفن ہونے کے بعد بھی میں اسی طرح جیسے شوہر کے سامنے ایک عورت رہتی ہے گویا پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، رہتی تھی۔ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے بعد دفن کیے گئے، دوسری قبر ان کی بنی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں چونکہ وہ میرے والد تھے تو جیسے ایک بیٹی اپنے باپ سے پردہ نہیں کرتی ہے، اس طرح میں بھی یہ سمجھ کر کے کہ میرے اس حجرے میں میرے شوہر دفن ہیں اور میرے ابا دفن ہیں گویا پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ جب اس میں دفن کیے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی میں نے کوئی ایسی بات جو پردے کے خلاف ہو نہیں کی۔ گویا جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، قبروں میں دفن ہیں، ان تک کا انہوں نے اتنا لحاظ کیا۔ تو بہرحال ضرورت ہے کہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر ہمارے اس زمانے میں۔ اس لیے اپنے گھروں کا ماحول، پھر اور گھروں میں بھی پھر اس چیز کے، اس سلسلے کے مسائل کہ بھائی کون سے مرد ہیں جن کے ساتھ، جن کے سامنے بے پردہ آیا جا سکتا ہے، جن کو محرم کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکاح جائز نہیں، اور کون سے وہ مرد ہیں جن کو نامحرم، جن سے کسی بھی موقع پر نکاح درست ہو سکتا ہے اور ان کے سامنے آنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں سے اپنی بچیوں، بہوؤں وغیرہ کو واقف کیا جائے۔ اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سورہ نور میں چونکہ پردے وغیرہ کے احکام ہیں اس لیے ان سارے مسائل سے ان کو واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال گھر میں ایسا ماحول ہو، اس قسم کی کتابیں پڑھی جائیں، سنائی جائیں، اور اس طرح ہمارے اسلاف میں جو صالح اور نیک عورتیں گزری ہیں ان کے حالات سے اپنی بچیوں کو، گھر کی عورتوں کو واقف کیا جائے تاکہ ان کے حالات، ان کے واقعات سن کر کے شریعت پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ بیدار ہو، اور جس طرح انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور جو ہے مشقت اور مجاہدہ کر کے شریعت کے احکام پر عمل کا اہتمام کیا. ہماری بچیوں میں بھی یہ چیز آوے, یہ صفت آوے, یہ خوبی پیدا ہو, تو اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام ہو. اور چوتھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وطاعت بالہا, اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. تو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. حدیث میں شوہر کی فرما برداری کی بڑی تاکید کی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو بہرحال شوہر کی اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت جو ہے بہتر ہے, تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ عورت کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو دیکھ کر شوہر کا جی خوش ہو, شوہر جب اس کو کسی بات کا حکم کرے تو وہ شوہر کی بات کی اطاعت اور فرما برداری اس کے حکم کو بجا لائے, اور اپنی ذات اور شوہر کے معاملے میں, شوہر کے مال کے معاملے میں جو ہے نہ تو خیانت کرے اور نہ کوئی ایسی بات جو شوہر کے مزاج کے اور اس کی چاہت کے خلاف ہو کرے. تو بہرحال گویا شوہر کی اطاعت اور فرما برداری یہ بھی عورتوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس کا بھی مزاج آج کل باقاعدہ اس طرح ذہن سازی کی جاتی ہے کہ عورتیں گویا شوہر کے خلاف بغاوت کریں, حالانکہ ابوداؤد شریف کی روایت میں ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے, ورغلاتا ہے تاکہ وہ اس کی نافرمان بنے تو اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا بھی اہتمام کیا جائے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے گویا جنت کا بڑا آسان نسخہ اور عمل بتلا دیا, جس میں یہ چار چیزیں ہیں. ایک تو پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا, دوسرا رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا, تیسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا گویا حیا اور پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا کرنا, اور چوتھا اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، اے اللہ تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا اور اس کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی پسند ہے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، ہمارے مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے اللہ ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. اللہ معاشرت کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کا اور شوہروں کو اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ خود تلفی سے پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کو اسلامی ایمانی معاشرہ بنا دے، اے اللہ جو کچھ خرابیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں عافیت کے ساتھ ان کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے معاشرے کی پورے پوری حفاظت فرما، تمام گھروں میں اے اللہ نمازوں کے ماحول کو عام فرما دے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اے اللہ تو نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو نرینہ اولاد کی ضرورت ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اے اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں موجود تیری تمام بندیوں اور بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا Thank you.